بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. گزشتہ ہفتے معجزات کی بات چل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی مختلف اقسام کا ذکر آیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بنیادی باتیں اس سلسلے میں بیان ہوئی. اب یہاں سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خاص خاص معجزات، اور وہ بھی صرف بعض معجزات کا ذکر کر لیتے ہیں. اسے کہ اس بات کی وضاحت تو پہلے ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایسا بھی نہ ہو کہ شمار نہیں کر سکتے تو بالکل ہی ہمارے علم میں نہ ہو، اس لیے جو مشہور معجزات ہیں ان میں سے بھی صرف بعض کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب عجیب کمالات ہم دیکھیں، عجیب عجیب باتیں ہیں، تو اس لیے بعض خاص خاص معجزات جو مشہور ہیں ان میں سے بھی صرف بعض کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں، ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اس زمانے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ عامل تھے، جنات کے اثرات اور اس طرح کے سحر وغیرہ کے اثرات کا علاج کیا کرتے تھے. مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے. بعض لوگوں نے جب یہ مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ کے کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہیں، ان کو بھی کچھ جنون کا اثر لگ رہا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ کچھ اثرات ہیں، تو میں مجھے اس طرح کے علاج وغیرہ کے کا بڑا تجربہ ہے، بڑی مہارت ہے، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہم لوگوں کو چونکہ عربی زبان اور فصاحت اور بلاغت وغیرہ سے مناسبت نہیں ہوتی تو ہم اس کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ خطبہ پڑھا. اچھا پہلے میری بات سنو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. ابھی اتنا ہی پڑھا تھا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنا ہی پڑھا تھا، وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ دوبارہ مجھے سنائیے، یہ آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر سنایا. دوسری مرتبہ سن کر پھر وہ ارشاد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول، یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ پھر تیسری مرتبہ سنا دیجئے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر سنا دیا. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے میں نے تورات انجیل وغیرہ کا علم حاصل کیا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے میں نے مختلف کاہنوں کا کلام سنا ہے، مختلف لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اس قسم کا مؤثر کلام اور اس قسم کا جامع کلام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں. بس یہ خطبہ اتنا سننا تھا, ابھی تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں سنی, اتنا خطبہ سننا تھا, 3 مرتبہ سنا اور اسلام قبول کر لیا. یہ ان حضرات میں حق کی طلب تھی اور یہ صحیح اور غلط کو پہچانتے تھے. جو باقی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی ضد کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات, قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت تو اپنی جگہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات ہی اتنے فصیح بلیغ جامع ہوا کرتے تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہے کہ اتنی سی بات سن کر وہ مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن کمالات کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. واقعہ شق القمر تو بہت مشہور ہے, پہلے اسی کو بیان کر کے پھر میں کچھ اور مزید واقعات بتا دیتا ہوں. مکہ مکرمہ کا دور تھا, کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قرآن کریم میں بھی جس کا ذکر آیا ہے اور متواتر احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے, بخاری مسلم کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے, ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا زمانہ تھا. مشرکین کے بعض خاص خاص لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, جن میں ابو جہل بھی تھا, ولید ابن مغیرہ بھی تھا, عاص ابن وائل بھی تھا, یہ تمام اس قسم کے لوگ ایک جماعت کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی خاص نشانی ہمیں دکھلا دیں, معجزہ دکھلا دیں. معجزہ کا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن ہماری اصطلاح میں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے, 14ویں رات کا چاند ہے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں یہ دکھلا دوں, چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں, تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس طرح 2 ٹکڑے ہو گئے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس, جو وہاں کا مشہور پہاڑ ہے, اس کی جانب تھا. یہ بھی نہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو بلکہ زیادہ فاصلہ تھا, کہ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قعیقان, دوسرا پہاڑ. یہ 2 الگ الگ پہاڑ ہیں, ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف نظر آ رہا ہے, دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی جانب نظر آ رہا ہے, اور یہ لوگ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں پہ کپڑا مل رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اب کافی دیر تک یہ رہا, بعضوں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جتنا عصر مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنی دیر تک رہا, واللہ عالم کتنی دیر رہا, یہ اتنی دیر تک یہ سلسلہ رہا. پھر دوبارہ یہ 2 ٹکڑے ساتھ مل گئے. یہ معجزہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے, یہ تو سحر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ظاہر ہے کہ وہ تو نام لے کر پکارتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے. چلو ایسا کرتے ہیں, ابھی تو ہم ایمان نہیں لا سکتے اس لیے کہ ہم پر جادو کیا ہے, چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ باہر سے جب مسافر آئیں گے, مسافر قافلے جب آئیں گے, تو ان قافلے والوں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں نے بھی ایسی کوئی چیز دیکھی تھی, اس لیے کہ محمد کا جادو اتنا قوی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جادو تمام جہاں والوں پر ہو جائے. ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم پر جادو کر دیا ہوگا, مکے والوں پر کر دیا ہوگا, باہر کے لوگوں پر تو جادو ہو نہیں سکتا, اتنا قوی جادو تو ہو نہیں سکتا. تو فی الحال موقوف کر دیا انہوں نے کہ ابھی تو ہم اسلام میں نہیں داخل ہوتے, پہلے ہم دیکھتے ہیں, مسافروں سے معلوم کریں گے. ظاہر ہے مقصد اسلام لانا بھی نہیں تھا. باہر سے مسافر ایک قافلہ آیا, دوسرا قافلہ آیا, قافلے والوں سے پوچھتے تھے کیا تم لوگوں نے کوئی خاص چیز دیکھی تھی چاند کے بارے میں. ہاں ہم نے دیکھا تھا فلانی رات, 14ویں رات کا چاند تھا, یا 14 تاریخ تھی, یا کوئی اور تاریخ تھی, وہی جو کامل چاند ہوتا ہے, ان تاریخوں میں کوئی تاریخ تھی, ہم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, एक टुकड़ा इस तरफ नज़र आ रहा है, एक उस तरफ नज़र आ रहा है, फिर टुकड़े दोनों जुड़ गए। हमें भी अजीब लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। तस्दीक हो गई तो ज़ाहिर है कि अब ये तो नहीं कह सकते थे कि हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, इसलिए कि मकसद ही वो नहीं था, हक़ की तलब यहाँ पर नहीं थी। इन्होंने कहा कि अच्छा देखो ये तो कितना बड़ा जादूगर है, वले आज़ु बिल्ला, इतना बड़ा जादूगर है कि सिर्फ मक्का वालों पर नहीं तमाम लोगों पर जादू कर दिया था। इसी को कुरान करीम में इख्तरबत अस्साअतु वन्शक्कल क़मर, चाँद के दो टुकड़े हो गए, इख्तरबत अस्साअ, क़्यामत करीब आ चुकी है, चाँद के दो टुकड़े हो चुके, फिर दोबारा जुड़ गए। व इन यरौ आयतन युअरिदू व यकूलू सिहरुन मुस्तमिर, अगर कोई वो निशानी, बड़ी से बड़ी निशानी भी देख लेते हैं तो वह कह देते हैं कि सिहरुन मुस्तमिर, ईमान लाने से तो रूगरदानी करते हैं, एराज करते हैं, कहते हैं सिहरुन मुस्तमिर, ये तो बड़ा कवी जादू है, सिर्फ मक्का वालों पर नहीं हुआ, मुस्तमिर बड़ा कवी जादू है, पूरी दुनिया वालों पर कर दिया है, तो ईमान फिर भी नहीं लाए। लेकिन ये मौजज़ा है, कुरान में भी इसका जिक्र है, अहादीस सहीहा में इसका जिक्र है, मुतवातिर रिवायत बाज़ों ने इसको करार दिया है। हाँ बाज़ों ने, जाहिर है कि गैर तो गैर हैं, हमारे वाले भी गैरों की बातों में आ जाते हैं। जब एक बात कुरान में भी मज़कूर है, अहादीस सहीहा और मुतवातिर में इसका जिक्र है, तो फिर जाहिर है कि इसके इनकार की कोई वजह नहीं। लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इनकार करने की कोशिश की, बाज़ों ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि चाँद के दो टुकड़े हो जाएँ। इम्कान क्या मतलब? क्या अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार है कि अल्लाह ताला कर नहीं सकता? हाँ अगर ऐसा है तो फिर तो वो मोमिन ही नहीं है। ज़ाहिर है कि हमें, हमारा ज़ाहिर है कि वो जो लोग ईमान वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को अगर नहीं मानते तो ज़ाहिर है उनको हम कहाँ तक समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की कुदरत को कोई मानता है तो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हाँ एक चीज़, ये दो चीज़ों में फ़र्क है, एक होता है किसी चीज़ का नामुमकिन होना, एक होता है किसी चीज़ का बहुत मुश्किल होना, जिसको मुस्तबअद कहा जाता है, बहुत बईद है, मुश्किल है। मुअज्जिज़ा तो होता ही ऐसी चीज़ है जो मुश्किल हो, अगर हर इंसान कर सकता है तो वो मुअज्जिज़ा मुअज्जिज़ा ही नहीं है। बहरहाल ये मुअज्जिज़ा ज़ाहिर हुआ, और ये मुअज्जिज़ा अगरचे बड़ा अजीब है लेकिन जब कुरान करीम में साबित है, अहादीस सहीहा में साबित है, तो हम उसको मानेंगे। जब अल्लाह ताला की दूसरी चीज़ों को हम मानते हैं, वाक़िया इसरा वल मेराज को हम मानते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना वही लेकर वो मानते हैं, इतनी सारी चीज़ें मानते हैं, जन्नत दोजख को हम मानते हैं, इतनी सारी चीज़ें जब हम मान रहे हैं जो कि बड़े अजीब हैं, तो फिर इसको मानना क्या मुश्किल है। बहरहाल एक मुसलमान होने के लिहाज से हमें इसको मानना ज़रूरी है। हाँ एक सवाल ये भी होता है, खैर नामुमकिन होने वाली बात तो दुरुस्त ही नहीं, लेकिन बाज़ का ये भी ख्याल है कि अगर ये वाक़या होता तो तारीख़ की किताबों में तो इसका ज़िक्र होना चाहिए था, पूरी दुनिया में हुआ था, चाँद तो पूरी दुनिया का होता है, सिर्फ मक्का वालों ने क्यों देखा, दूसरों ने क्यों नहीं देखा, या चलो जो मुसाफिर काफ़िले आए थे सिर्फ उन्होंने देखा, बाकी ने क्यों नहीं देखा। तो बहरहाल ये बात भी जहन में रहे कि एक बात तो यह है कि दुनिया में मुख्तलिफ इलाक़ों में बाज़ जगहों पर उस वक्त दिन का वक्त होगा, और दिन के वक्त चाँद वैसे भी नज़र नहीं आता, बाज़ इलाक़ों में रात होगी, आधी रात में लोग सोए होते हैं, सोते हुए कल रात अगर चाँद में कुछ हुआ हो, हम में से किसी को पता नहीं होगा क्या हुआ था, तो कौन चाँद को देखता रहता है हर वक्त। हाँ कोई काफिला बाहर पड़ा हुआ है, मुसाफिर है, साथ में सफ़र कर रहा है, हाँ ठीक है वो चाँद देखेंगे, लेकिन चाँद को हर वक्त कौन देखता रहता है? रात के वक्त में चांद है, ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी अगर वो दो टुकड़े हो गए थे फिर जुड़ गया, कितने लोगों ने देखा होगा, कौन चांद को देखता रहता है? फिर भी तारीख़ की बाज़ किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है कि फ़लाने ने फ़लानी जगह पर देखा था, फ़लाने ने फ़लानी जगह पर देखा था, इसका ज़िक्र है। ये तारीख़ से नावाकिफ़ियत है जो कहते हैं कि तारीख़ में इसका ज़िक्र नहीं है। हिंदुस्तान का महाराजा था, उसने देखा था, रात में वो बेदार हुआ, वो भी इत्तेफाक अल्लाह ताला को करना था कि वो रात में पेशाब का तकाज़ा हुआ, पेशाब के लिए उठा तो उसने देखा अच्छा कुछ अजीब सी बात है, चाँद कुछ अजीब सा लग रहा है, पानी में उसका अक्स नज़र आया, ऊपर देखा तो चाँद के दो टुकड़े, अजीब बात है ये क्या हो गया। दूसरे दिन तहकीक कराई, मालूम हुआ कि अच्छा अरब में कोई نبی ظاہر ہوئے ہیں. ایک عرصے کے بعد تحقیق کرنے میں بھی دیر لگی کہ اس لیے کہ اس زمانے میں اس طرح کے سلسلے تو تھے نہیں رابطے کے. تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اچھا عرب میں کوئی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے نشانی ان کی سچائی ظاہر فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے. بہرحال تو واقعات معجزات جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو معجز ہوتے ہیں, جس کو اور کوئی شخص اس طرح کا کلام پیش, اس طرح کی بات پیش نہیں کر سکتا, اس طرح کا کوئی کام کر نہیں سکتا, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو اس کا مشکل ہونا, مستبعد ہونا, وہ تو ظاہر ہے ہونا ہی چاہیے, لیکن ناممکن نہیں ہوا کرتے ہیں. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز ناممکن اور بعید نہیں ہے. اور بھی معجزات اسی کے قریب قریب, یہ تو خیر متواتر بھی ہے اور قرآن میں بھی مذکور ہے. اس کے قریب قریب ایک اور واقعہ جو سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ, اور میں زیادہ تر اس سے اس طرح کی سیرت وغیرہ سے متعلق جو عنوانات ہوتے ہیں اسی سے استفادہ کرتا ہوں, اور بہت مفید کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بہت ہی بلند درجات فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ایک سیرت کی کتاب لکھ کر ہم لوگوں پر اور بعد میں آنے والوں پر بہت بڑا احسان کر دیا. سیرت کی کتابیں بہت ہیں, عربی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, لیکن یہ انہوں نے چونکہ ان کے سامنے بہت سے مآخذ تھے, بہت اچھے انداز سے علمی بھی ہے اور عام معلومات کے لحاظ سے بھی بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سیرت کے عنوان پر اچھا ذخیرہ جمع کر دیا سیرت مصطفیٰ کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور اگر موقع ہو تو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. علمی انداز زیادہ ہے, عام لوگوں کے لحاظ سے آسان سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ آسان ہوتی ہیں کہ ان کا مطالعہ کر لیں. ایک اور اسی کے قریب قریب معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض روایتوں میں منقول ہے, ان روایتوں پر کلام بھی ہے, بعضوں نے کہا کہ معتبر ہیں, بعضوں نے کہا کہ روایت صحیح نہیں ہے. بہرحال بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ خیبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. عصر کی نماز ابھی باقی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا. اس میں ذرا دیر ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا, وحی کا نزول مکمل ہو گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے عصر پڑھ لی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, عصر میری باقی رہ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ, علی نے نماز نہیں پڑھی عصر کی, تیرے نبی کی خدمت میں تھا, سورج دوبارہ بلند کر دیجئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کو دوبارہ بلند کیا, یہاں تک کہ اس کی شعائیں پہاڑوں پر نظر آنے لگیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کی روشنیاں اور شعائیں پہاڑوں پر پڑیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. بعض محدثین اس روایت کو معتبر قرار نہیں دیتے, بعض محدثین جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام طحاوی بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں روایت معتبر ہے. بہرحال دونوں طرف محدثین کا کلام ہے, لیکن کتب حدیث میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو بعض ضعیف روایتوں میں منقول ہے, اسی کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس وغیرہ تشریف لے گئے تھے, لیلۃ الاسراء والمعراج کا واقعہ ہے, تو مکہ والوں کو جب آ کر بتایا کہ میں نے یہ سب دیکھا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مختلف سوالات کیے, اچھا آپ یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس, اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اب جن لوگوں نے دیکھا ہے اس مسجد کو وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر سامنے کر دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو دیکھا, مسجد اقصیٰ آپ کی نظروں میں آ گئی, آپ نے گن کر بتا دیا کہ ہاں اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں. ظاہر ہے بڑا عجیب سا سوال تھا، اگر کسی نے دیکھا ہو اس کے لیے بھی یہ سوال مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن بہرحال آپ نے صحیح جواب دے دیا۔ انہوں نے مکہ والوں نے سوال ایک اور یہ بھی کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ فلانا قافلہ ہمارا، مکہ والوں کا فلانا قافلہ جو گیا ہوا ہے سفر میں، ملک شام کے سفر میں، آپ تو اسی راستے سے گئے تھے، تو بتائیے کہ وہ کتنا دور ہے، کب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے روز یہ قافلہ مکہ میں آ جائے گا، مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی عجیب نشانی تھی، سوال بھی بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ قافلے والے کبھی دیر لگائیں، لیکن ایک اندازہ ہوتا تھا کہ اتنے دن اتنی دور ہیں تو اچھا اتنی دیر میں یہاں پہنچیں گے، پھر یہاں پہنچیں گے، ان کی منازل طے ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کے روز یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے گا۔ بدھ کا دن آیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ دن کا آخر ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری تکذیب نہ فرمائیے، میں نے کہا تھا بدھ کے دن قافلہ آئے گا، میری تصدیق فرما دیجئے۔ اہل مکہ شور مچا رہے ہیں کہ اچھا دیکھو بدھ کا دن تو ختم ہو رہا ہے، کہاں گیا قافلہ؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روک لیا، جس کو حبس الشمس کہا جاتا ہے، سورج کو کچھ دیر کے لیے روک لیا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا۔ اصل تو یہ شق قمر والا واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن اسی کے قریب قریب یہ دوسرے دو اور واقعات تھے، ایک تھا رد شمس، سورج کو پھر دوبارہ لوٹا دینا، بعض کہتے ہیں کہ روایت معتبر ہے، بعض کہتے ہیں غیر معتبر، اور ایک اور واقعہ حبس شمس، سورج کو روک لینے کا، یہ بھی بعض ضعیف روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب روایت ضعیف بھی ہوں، لیکن چونکہ جہاں شرعی مسئلے کی بات ہوتی ہے وہاں پر تو ہم کہتے ہیں روایت معتبر ہو، اس لیے کہ کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہے۔ یہاں پر اصل واقعہ شق قمر والا وہ تو صحیح روایتوں میں، بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ بعضوں نے کہا کہ متواتر روایتوں میں، اور قرآن کریم کی آیت میں جب مذکور ہے تو وہ تو ظاہر ہے صحیح ہی ہے، اس کے یقین ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ باقی واقعات وہ ایک اس کو ہم تاریخ کی حیثیت بھی دے سکتے ہیں کہ تاریخ، اور بلکہ بہت معتبر، تاریخ میں بھی الگ الگ حصے ہوتے ہیں کہ بعض تاریخی باتیں بہت معتبر ہوتی ہیں، بعض بالکل ہی کم درجے کی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا تو ذکر روایات میں، احادیث میں آتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک معتبر بات ہے، اگرچہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو یقینی درجے میں اس کو قبول کیا جائے۔ یہ تو خیر بعض اہم بنیادی باتیں تھیں۔ اب ہم میں کچھ عنوان کے لحاظ سے، بعض عنوانات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض، تو پہ ایک عنوان ہم رکھ لیتے ہیں علم غیب، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی بعض باتیں بتائی تھیں، وہ ان میں سے کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ظاہر فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ کہف کے اخیر میں آیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں بتائی تھیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں تو بہت ہی کم۔ غالباً سورہ کہف کے اخیر میں کسی آیت میں اس کا ذکر آیا تھا، لیکن پھر میں تذکرہ کر دیتا ہوں یہ تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، وہ غلط ہے۔ ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں بتا دی تھیں، یہ صحیح ہے۔ میں صرف خلاصے کے طور پر چند باتیں بتا دیتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ابھی معجزات کے ذکر سے ہٹ کر، صرف تاکہ یہ علم غیب والی بات واضح ہو جائے۔ قرآن کریم کا عام انداز یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب وہ غیب کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے لیے عنوان استعمال کیا جاتا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ تو یہ انباء الغیب، غیب کی خبریں، اور جب قرآن کریم میں علم غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کے طور پر، کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ علم غیب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام مغیبات کا علم بغیر کسی کے سکھائے حاصل ہو جائے، تمام مغیبات کا علم بغیر کسی کے سکھائے حاصل ہو جائے علم غیب، ظاہر ہے یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. انباء الغیب یا غیب کی خبریں، غیب کی بعض معلومات، اس سے مراد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھیں. اس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا حال بتایا وہ بھی غیب کی بات تھی، دوزخ کا حال بتایا غیب کی بات تھی، قبر کے احوال بتایا غیب کی بات تھی، گزشتہ انبیاء کے واقعات بتائے بغیر دیکھے، ظاہر ہے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے، غیب کی بات تھی. تو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معلومات تھیں اس سے بہت کم بتائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ معلومات تھی غیب کی، ان میں سے کچھ ہمیں بتائی ہیں. اگر کسی نے کتاب الفتن پڑھا ہو احادیث میں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو مغیبات بتائیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اس میں بہت سی باتیں صرف اشارتاً بیان فرما دی ہیں، اس لیے کہ صاف صاف بیان کرنا وہاں پر مقصود نہیں تھا. اشارتاً بیان کر دیا کہ اس قسم کے حالات ہوں گے، اس قسم کا کوئی شخص ظاہر ہوگا، یہ علامات ہوں گی، نام نہیں بتایا، یا صحابہ سے منقول نہیں ہوا. بہرحال یعنی بہت سی باتیں وہ ہیں غیب کی، یہ بہت سی باتیں علامات قیامت اور فتن وغیرہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، بہت واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو خیر، یہ علم غیب اور انباء الغیب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ فرق واضح ہونا چاہیے. بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کوئی بات معلوم تھی ہی نہیں. غلط، مسلمانوں کے لحاظ سے کسی مسلمان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، چاہے ان کی بات کا مقصد جو بھی ہو، لیکن اس طرح کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ غیب کی کسی طرح کی کسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، یہ بات غلط ہے. اور یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یہ بھی غلط ہے. جیسے میں نے بتایا، علم غیب کا مطلب تمام مغیبات کا علم اور بغیر کسی کے سکھائے حاصل ہو جائے. بلکہ اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سکھانے کے ذریعے تمام مغیبات کا علم ہو گیا تھا، تب بھی غلط ہوگا. اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم نہیں دیا تھا. اس کے میں صرف تین مثالیں دے دیتا ہوں جن کو کچھ دلائل سے کسی حد تک واسطہ پڑتا ہے، ان کے لیے کام کی بات ہوگی. صرف تین باتیں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات فرما دی ہے کہ آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی باتیں جانتا. آیت جو بھی ہے اس کی تفصیل ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو میں کیا کرتا، میں یہ کرتا، جو بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی باتیں معلوم نہیں تھیں. لیکن اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتا دی گئی تھیں. اچھا ٹھیک ہے، چلو بعد میں کب؟ حجۃ الوداع کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند ماہ پہلے کی بات ہے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. ذی الحجہ، محرم اور صفر، ربیع الاول کے شروع میں آپ کی وفات ہو گئی. وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف لے گئے. بعض حالات دیکھے، واقعے کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس موقع پر صحیح روایتوں میں، بخاری مسلم وغیرہ کی روایات میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہو جاتی جو اب معلوم ہوئی تو میں بھی اس طرح کر لیتا. وہ احرام کی کوئی بات تھی، تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت، تو اس کا مطلب ہے کہ وفات سے 3 مہینے پہلے تک تو تمام مغیبات کا علم آپ کو نہیں دیا گیا تھا. کوئی یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں نہیں، وفات سے پہلے پہلے دے گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی مان لیں. تیسری ایک بات، میں اس لیے کہا میں تین باتیں بتا دیتا ہوں، ایک قرآن کی آیت، دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور تیسرا قیامت کے روز کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہونے کی کوشش کریں گے، فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے تو میرے ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا کیا چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں۔ انک لا تدری، قیامت کے روز فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، ہمیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، ہمارے ذمہ داری تھی، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جن کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن انک لا تدری، قیامت کے دن بھی ایسے افراد لائے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال میں تو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم نہیں دیا گیا، اگر کوئی وہ کہتا ہے تو وہ احادیث صحیحہ کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہمیں بہرحال اعتدال اختیار کرنا ہے، ہمیں اعتدال اختیار کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مغیبات کا علم تھا، بہت سی مغیبات کا بلکہ علم تھا، ان میں سے بعض کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس کی کچھ مثالیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، کچھ مثالیں قرآن سے دے دیتا ہوں، کچھ مثالیں حدیثوں سے دے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، قرآن سے پانچ مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنے سال گزر گئے، 1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور اس طویل عرصے میں کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں کہ قرآن کریم کو مسخ کر دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، جلایا گیا، سمندروں میں ڈالا گیا، حافظوں کو قتل کیا گیا، کتنا کرتے ہیں، کتنا مٹاتے ہیں، نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا، یہ غیب کی خبر قرآن میں، اب قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچی، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا ہے، اور اب تک یہ چیلنج سب کے سامنے ہے کہ قرآن کریم اسی شکل میں اسی طرح محفوظ ہے، ہزاروں سینوں میں محفوظ ہے، تحریری شکل میں محفوظ ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، قرآن کریم میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں کے مقابلے میں حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، اور غزوہ حنین تو عجیب تھا، غزوہ حنین میں ایک عجیب ہی ماحول تھا، جس وقت کے بعض صحابہ یا بعض نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے منتشر ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا آگے بڑھ رہے ہیں، خچر بھی خوف کی وجہ سے تیز نہیں چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر کر تیز آگے بڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی حفاظت ہوگی، واللہ یعصمک من الناس، یہ غیب کی خبر تھی کہ آئندہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکا، واللہ یعصمک من الناس، وعدہ پورا ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کو غلبہ ہونے والا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرے۔ غیب کی خبر تھی، اس وقت تو اسلام کو کوئی غلبہ تھا ہی نہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وعدہ پورا ہوا، غلبہ حاصل ہوا، اور دنیا کے ہر ہر خطے میں اسلام پہنچ گیا۔ اس طرح کی باتیں احادیث میں بھی مذکور ہیں، یہ تو صرف قرآن سے میں چند مثالیں، پانچ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ ایک مثال حفاظت قرآن کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، تیسری اسلام کے غالب آنے کی، تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، الف لام میم، غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، سورہ روم کے شروع میں یہ آیات ہیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا دور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشکلات سے وقت گزار رہے تھے، اس لیے کہ مشرکین کی طرف سے مختلف تکلیفیں ایذائیں پہنچ رہی تھیں۔ اس زمانے میں دو سپر پاور تھے، فارس اور روم۔ فارس کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور روم کے لوگ نصرانی تھے، اہل کتاب تھے، قیصر. تو ایک طرف اہل کتاب ہیں جو نصرانی ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، دونوں سپر پاور اس زمانے کے. آپس میں جنگ ہوئی، جنگ ہوئی تو فارس کے لوگ روم کے لوگوں پر غالب آ گئے، اور ان کے علاقے کا کچھ حصہ انہوں نے قبضے میں لے لیا. مکہ والے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، شور مچانے لگے، دیکھو وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں تھے، چاہے بت پرستی کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں تھے وہ اہل کتاب کے مقابلے میں غالب آ گئے. دیکھا اسی طرح تم لوگ بھی جو اہل کتاب ہو، تم لوگ ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہو، ہم تمہارے مقابلے میں غالب ہی رہیں گے، تم لوگ ہمیشہ ہمارے ماتحتی میں اور دب کر رہو گے، ہار جاؤ گے. مسلمانوں کو فارس کے فتح یا روم کے فتح سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہاں مسئلہ آ گیا تھا اہل کتاب ہونے یا نہ ہونے کا. ایک کتابی، ایک وہ ہے جو آسمانی مذہب کو کسی درجے میں مانتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آسمانی مذہب کو نہیں مانتا. یہ مقابلہ آ گیا تھا. مسلمان چاہتے تھے کہ روم کے لوگ غالب آ جائیں، اہل مکہ چاہتے تھے کہ فارس کے لوگ غالب آ جائیں. جب یہ فتح ہو گئی اور فارس کے لوگ غالب آ گئے تو مشرکین بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریبی علاقے میں ہی ہے، بہت دور نہیں ہے عرب سے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن یاد رکھو مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک سپر پاور جب اس کی طاقت برابر کی تھی تب وہ غالب نہیں آ سکے، جب ٹوٹ گئے، مار کھا چکے ہیں، اب کیسے دوبارہ اٹھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ روم کے لوگ دوبارہ غالب آئیں گے، اور کتنے عرصے میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں، 3 سے 9 کے درمیان، چند سالوں میں. یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا لوگوں میں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ روم کے لوگ دوبارہ چند سالوں کے اندر فارس کے لوگوں پر غالب آ جائیں گے. امیہ بن خلف کہنے لگا کہ نہیں ہو سکتا، چلو ہم شرط کرتے ہیں. اس زمانے میں تو ظاہر مکہ کا دور تھا، کوئی آپس میں یہ قمار وغیرہ، جوا وغیرہ، ان چیزوں کی کوئی حرمت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی. دو طرف سے شرط بھی ایک طرح سے جوا بھی قمار کی طرح ہو جاتا ہے، حرمت نازل نہیں ہوتی، احکام کی تفصیلات تو آئی نہیں تھی. اس نے کہا اچھا ہم شرط کرتے ہیں. کیا شرط؟ کتنے سال میں روم کے لوگ دوبارہ غالب آئیں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 سال کے اندر، 3 سال میں روم کے لوگ دوبارہ فارس کے لوگوں پر غالب آ جائیں گے. تو امیہ بن خلف نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم شرط کرتے ہیں اس طرح کہ اگر روم کے لوگ دوبارہ غالب آ گئے 3 سال کے اندر اندر، 3 سال میں، تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، نہیں آئے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا. شرط طے ہو گئی، معاہدہ ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح معاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں 3 سال کا کہا؟ بدعن کا لفظ 3 سال 3 کے لیے تو نہیں ہوتا، 3 سے 9 ہے، ایسا کرو مدت بڑھا دو اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو. اس لیے کہ وعدہ جو ہے وہ تو بدع سنین کا ہے، اور بدعن کا لفظ 3 سے 9 کے درمیان بولا جاتا ہے، تو مدت بڑھا دو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امیہ بن خلف کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، 100 اونٹ کی بات کرتے ہیں، 10 اونٹ نہیں، 100 اونٹوں کی بات کرتے ہیں اور 9 سال کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، 100 اونٹ ملیں گے. اس لیے کہ اس کو تو یہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ 3 سال 9 سال کیا ہوتے ہیں، سپر پاور جب ٹوٹ گیا تو دوبارہ غالب آ ہی نہیں سکتے. بہرحال پھر یہ شرط طے ہو گئی کہ 9 سال کے اندر اندر اگر روم کے لوگ دوبارہ فارس کے لوگوں پر غالب آ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ ملیں گے امیہ بن خلف کی جانب سے، نہیں آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہوگا کہ وہ ان کو 100 اونٹ دیں. دو طرف سے شرط ہو گئی. اس کے 7 سال کے بعد روم کے لوگ دوبارہ فارس پہ غالب آ گئے، اور اپنا جو علاقہ جس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ دوبارہ لے لیا. اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اس روز مؤمنین اللہ کی مدد سے کی وجہ سے خوشی منا رہے ہوں گے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ دوسری فتح جو ہوئی تھی وہ اسی دن تھی، وہ اسی وقت تھی جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی سن 2 ہجری میں. تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے جب دوبارہ روم فارس پہ غالب آئے. بعض کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری کے تقریباً واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کا تھا. خیر تاریخی لحاظ سے تو اختلاف ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور ہوا تھا، قرآن کریم نے بھی اس کی اطلاع دی ہے. یہ وہ غیب کی باتیں تھیں جو قرآن نے جن کی خبر دی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مشاہدہ عام ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. ایک اور بات، پانچ مثالوں کا میں نے کہا تھا تو صرف پانچ مثالیں. پانچویں بات، قرآن کریم نے صحابہ سے، مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ دیکھو تم لوگوں کو زمین میں حکومت حاصل ہونے والی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک حکومت حاصل ہوگی، اور قوت والی حکومت حاصل ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ خلافت راشدہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا وہ حکومت قائم رہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اضافہ ہی ہوتا رہا، اور اسلامی ممالک، اسلامی فتوحات آگے بڑھتی رہیں اور ترقی کرتے رہے. یہ مثال کے طور پر پانچ باتیں تھیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. انباء الغیب، جو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، اور ان کا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چیزیں وجود میں آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں، یعنی احادیث نبویہ میں جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے بعض مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں. مشکل یہ ہے کہ بعض مثالیں بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ کہاں تک تذکرہ کریں، لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے معجزات کا تذکرہ ہمارے لیے سعادت ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بیان فرمائیں اور ان کا وجود ہوا، تو اس کی میں اندازاً ہم 10 کا عدد رکھتے ہیں کہ 10 مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی اطلاع دی. یہ ایک چیز ہے، لیکن اس کے ماتحت اور کئی چیزیں آ جائیں گی، لیکن خیر میں اس کو ایک ہی شمار کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی اطلاع دی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقوں کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء جو راشدین مہدیین ہوں گے، ہدایت یافتہ دوسروں کو راہ بتلانے والے ہوں گے، ان لوگوں کے طریقوں کو لازم پکڑنا. اس کا مطلب ہے کہ خلافت قائم ہوگی، ایسی خلافت ہوگی جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خلفاء وہ ہوں گے جو راشدین ہوں گے، مہدیین ہوں گے، دوسروں کو راہ بتلانے والے اور صحیح راستے پر قائم رکھنے والے اور خود ہدایت یافتہ. یہ تو ایک بات. پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ، بلکہ کئی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الخلافت بعدی 30 سنۃً، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. نمبر بیان کر دیا، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. اور ہم اگر اس کو شمار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری، ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، اور اس کے پورے 30 سال کے بعد ربیع الاول 41 ہجری، 41 ہجری، پورے 30 سال ہوتے ہیں، وہی مہینہ، 30 سال ہوئے 41 ہجری، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرما کر خلافت سے پیچھے ہٹ گئے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے 2 سال اور کچھ مہینے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تقریباً 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ 30 سال میں 6 مہینے باقی رہ گئے تھے، تو بعضوں نے تو کہا کہ یہ تقریباً 30 سال ہی ہو گئے اس لیے کہ صرف 6 مہینے باقی ہیں، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر قائم رہے حتیٰ کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا 41 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو پوری امت کو ایک کے ماتحت جوڑ دیتے ہیں، میں خلافت سے پیچھے ہٹتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب بیعت ہو جائیں، ان کو سب امیر بنا لیں، یہاں خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت تھی اور ظاہر ہے وہ خلیفہ برحق تھے، لیکن خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ جو نبوت کے طریقے پر جو خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں فرق آ گیا تھا، اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ خلافت منہاج النبوہ جو ہے نبوت کے طریقے پر خلافت 30 سال ہوگی، پورے 30 سال رہی، لوگوں نے دیکھ لیا بالکل صداقت۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں اشارتاً ترتیب بھی بیان فرما دی تھی، صاف صاف تو نہیں، تاکہ جس طریقے سے خلیفہ مقرر کرنا چاہیے لوگ اسی طرح مقرر کریں، لیکن اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی بیان فرما دی تھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پہلا ہونا، عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا ہونا، عثمان رضی اللہ عنہ کا تیسرا ہونا، کئی روایتوں میں اشارتاً اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن خیر میں تو چونکہ یعنی ان تمام کو ہم ایک ہی شمار کر رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کی آپ نے اطلاع دی کہ خلافت ہوگی، خلافت راشدہ ہوگی، 30 سال کی مدت ہوگی، اور روایتوں میں اشارتاً ترتیب بھی بیان کی گئی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذہن میں یہ بات تھی، کئی روایتوں میں آتا ہے، اب ظاہر ہے مثالوں میں جاتے ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، خیر ایک مثال پیش کر دوں، ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے یعنی نظام چلانے میں اور بہت سے انتظامی امور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا، اس لیے کہ وہ ان کی صلاحیتوں وغیرہ کی وجہ سے اور ویسے ان کے دین کے ساتھ تعلق بھی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قوم کے بڑے آدمی بھی تھے، بہرحال اسلام میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، صحابہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور ہر ساتھی یہ سمجھتا تھا، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ تعلق ہے، دوسروں سے زیادہ مجھ سے تعلق ہے، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز سوال کر ہی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پتہ تو چلے کہ میرا درجہ کہاں آتا ہے صحابہ میں، تو میں نے معلوم کر لیا کہ یا رسول اللہ میں بہتر ہوں یا ابو بکر بہتر ہیں، وہ جانتے تھے کہ سب سے اول نمبر میں تو ابو بکر ہیں، تو دیکھتے ہیں میں ان سے آگے بڑھا یا نہیں بڑھا، سوال میں بہتر ہوں انا خیر ام ابو بکر، میں بہتر ہوں یا ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، انہوں نے سوچا اچھا پہلے نمبر سے تو میں آگے نہیں بڑھ سکا، چلو دوسرا، یہ سوال صحابی کر رہے ہیں، دوسرے سوال یہ کیا کہ اچھا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میں بہتر ہوں یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تو ان کو خیال یہ ہوا کہ اچھا چلو شاید تیسرے پہ تو میں آ جاؤں، تیسرا سوال عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا انا خیر ام عثمان، میں بہتر ہوں یا عثمان بہتر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بہتر ہیں، جہاں بات تھی تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں